بالنسبه لقاسمي ايرل شيرون اسرائيل كوزير دفاع منتخب هو. شیرون نے مقبوضہ فلسطین کی شمالی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لبنان سے فلسطینی مجاہدین کے اخراج کا منصوبہ تشکیل دیا. اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے لبنان کے اندر سے کچھ گروہوں کا تعاون درکار تھا. اس منصوبے کے مطابق اسرائیل لبنان پر حملہ کرے گا اور فلسطینی چھاپہ ماروں کو مجبور کر دے گا کہ وہ جنوبی لبنان سے باہر نکل جائیں. اس کے بعد عیسائی ملیشیا فلسطینیوں کو بیروت سے باہر نکالنے کی ذمہ دار ہوگی. شیرون خفیہ طور پر بیروت گیا اور اس نے عیسائی مسلح گروپوں کے سربراہوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. انہوں نے شیرون کی تجویز کا استقبال کیا. عیسائی گروہ قطائب کے سربراہ کا بڑا بیٹا بشیر جمائل اس کوشش میں تھا کہ باقی سب عیسائی گروہوں سے زیادہ اس منصوبے میں شریک ہو. وہ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل مستقبل میں لبنان میں جو حکومت بنائے اس میں مجھے پہلا شخص ہونا چاہیے.
چھ ماہ بعد
جون 1982 کو آدھی رات کے وقت برطانیہ میں ایک فلسطینی نے اسرائیلی سفیر شلوم آرگوف کو گولی مار دی. اس فلسطینی اور اس کے دو ساتھیوں کا تعلق ابو انزال گروپ سے تھا. ابو انزال گروپ کی حمایت عراق کر رہا تھا اور یہ گروپ یاسر عرفات کا مخالف تھا. شیرون جو کہ متعدوں سے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اس کو اس منصوبے کے لیے مناسب موقع مل گیا. اگلے دن اسرائیلی بمبار طیاروں نے لبنان کے وسیع علاقے پر بمباری کی. 6 جون کی صبح کو اسرائیلی فوج اس بارڈر سے جو کہ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں تھا لبنان کے اندر داخل ہو گئی. بیگن نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج فلسطینی میزائلوں کو اپنے بارڈر سے دور کرنا چاہتی ہے، اس لیے صرف 40 کلومیٹر تک لبنان کے علاقے میں پیش قدمی کرے گی. عرفات نے بھی بیگن کے دعوے کو قبول کر لیا تھا اور ہزاروں مسلح فلسطینیوں کو جنوبی لبنان سے پسپائی کا حکم دے دیا. اسرائیلی فوج نے بڑی تیزی سے لبنان کی سرزمین پر پیش قدمی کی. جنوبی لبنان کی مقامی آبادی جو مسلح فلسطینیوں کے برے رویے سے تھک چکی تھی نے اسرائیلی فوج کے مقابلے میں قیام نہ کرنے کو ترجیح دی.
در ابتدای تجاوز اسرائیل به لبنان خب خیلی خوشحال بودن از این باب که میگفتن از دست این گروه های مسلح داریم راحت میشیم. حتی در اون زمان به جنوب لبنان میگفتن فتح لند، یعنی سرزمین فت، جنبش فت.
لیکن بیگن کے 40 کلومیٹر تک کی پیش قدمی کے اعلان کے برخلاف اسرائیلی فوج نے بہت زیادہ پیش قدمی کی اور شہر سور اور سیدا کے نواح میں فلسطینی کیمپوں کا محاصرہ کر لیا اور وہیں سے ابتدائی جھڑپیں شروع ہوئیں. فلسطینی کیمپوں میں تھوڑی تعداد میں موجود فلسطینی مجاہدین نے کوشش کی کہ اسرائیلی فوجوں کو ان علاقوں میں داخل نہ ہونے دیں، لیکن اسرائیلی فوجیوں نے ان کیمپوں کو تباہ کر دیا اور لبنانی سرزمین پر اپنی پیش قدمی جاری رکھی. اگلے دن بیگن اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے خود لبنان گیا.
ہمان روز
اسی دن اسرائیلی فوج کو جنوبی لبنان کے علاقے خلدہ میں پہلی مرتبہ سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا.
گروہی از جوانوں
شیعہ مسلح جوانوں کا ایک گروپ تحریک وطنی کے چند ارکان کے ہمراہ ہلکے اسلحے کے ساتھ اسرائیلی فوج کو روکنے میں کامیاب ہو گیا.
متوقف کنند
وکانا لا ننکر بان بعد اذا فی خلد وفی کان الجیش السوری كثير من الجيش السوري متمركزة هناك أيضا اشتركت وقاتلت وواجهت.
با رسیدن نیروهای اسرائیلی به جنوب بیروت، نیروهای مسلح حاضر در شهر در مقابل آنها ایستادند و درگیری شدیدی آغاز شد.
We are here and we will continue to be here and we will defend this city, the first, it is very important, it is the first Arab capital which the Israeli are blockading. It is very important. You have to put in consideration what it means for the next generation.
ایرل شیرون فوجی آپریشن کی کمانڈ کے لیے بیروت آیا اور پہلی مرتبہ وہ ایک عرب ملک کی دارالحکومت میں وارد ہوا. شیرون نے عیسائی ملیشیا کے کمانڈر بشیر جمیل سے ملاقات میں سکوت بیروت کی تجویز سامنے رکھی. اگلی صبح سے ہی بیروت شہر میں شدید بمباری شروع کی گئی. ہوائی جہازوں اور توپ خانے نے بیروت پر اتنے شدید حملے کیے کہ دو اسرائیلی نامہ نگاروں نے اس دن کو سیاہ جمعرات کا نام دیا. اسرائیلی فوج نے بیروت شہر پر غیر روایتی اسلحے اور غیر معروف اسلحے کے ساتھ بمباری کی. فاسفورس بموں سے اور دیگر غیر معروف اسلحے سے بمباری کی گئی. اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ ان حملوں کے ذریعے فلسطینی مجاہدین کو بیروت سے باہر نکال دے، لیکن ان حملوں کا نشانہ بیروت کے بے دفاع شہری بنے. دوسری طرف بشیر جمیل کی ملیشیا جو بیروت کے شمال میں موجود تھی نے عوام پر دباؤ بڑھانے کے لیے شہر کا پانی اور بجلی بند کر دیا. اس دو ماہ کی جنگ میں ان حملوں کی وجہ سے بیروت شہر میں 20,000 لوگ قتل ہوئے. اس کی وجہ سے اسرائیلی حکومت پر بین الاقوامی دباؤ پڑنے لگا. ریگن نے اس صورتحال کے خاتمے کے لیے لبنانی نژاد امریکی ڈپلومیٹ فلیپ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ طرفین کے درمیان صلح کے لیے کوشش کرے. لبنانی صدر الیاس سرمیتس نے 5 لبنانی سیاستدانوں کو علی نژاد وفد کا رکن منتخب کیا. اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ فلیپ حبیب اور اسرائیل کے نمائندے کے ساتھ مذاکرات کر کے لبنان سے فلسطینی مجاہدین کے اخراج کا طریقہ نکالے. نبیہ بری امل ملیشیا کے صدر بھی اس کمیٹی کے رکن تھے. اس کمیٹی کا رکن بننے کی وجہ سے امل ملیشیا کے اندر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. کچھ ذمہ داران نے نبیہ بری کی اس کمیٹی میں رکنیت کی مخالفت کی اور اس کو روکنے کی بھی کوشش کی.
من البدايه يعني انا كان موقف واضح بان لا يذهب سدبي الى هيئه القذف، ان لا يشترك في هيئه القذف.
لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود امل ملیشیا کے صدر نبیہ بری اس کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے.
حركه امل لبت دعوه نداء رئيس الجمهوريه اللبنانيه للمشاركه في اللجنه الوطنيه لمواجهه التحديات الصهيونية والأمريكية في المنطقة، فهذا ليس نداء فيليب حبيب بل كان نداء رئيس الجمهورية اللبنانية.
اس کے بعد مخالفین کے دو گروہ بن گئے. کچھ لوگ سید حسین موسوی کی قیادت میں امل ملیشیا سے نبیہ بری کی نجات کمیٹی میں شرکت پر احتجاجاً جدا ہو گئے. سید حسین موسوی بالبک چلے گئے اور کچھ اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ملا کر امل اسلامی تحریک کی تاسیس کی. لیکن مخالفین کے دوسرے گروہ نے نبیہ بری کی اس اقدام کی مخالفت کے باوجود اس امر کو ترجیح دی کہ امل سے جدا نہ ہوں.
كنا نعتقد ان الاصلاح من داخل حركه امل اهم من الخروج منها وتفريغها، لان كنا نعتقد ان حركه امل بافراغها لن تنتهي.
نجات کمیٹی کی مذاکرات کا نتیجہ فلیپ حبیب کے مجوزہ منصوبے کی قبولیت کی صورت میں سامنے آیا. اس منصوبے کے مطابق جنگ بندی نافذ کر کے فلسطینی مجاہدین 13 مرحلوں میں لبنان سے نکل جائیں گے. در گوشه دیگری مشرقی وسطی کے ایک اور کونے میں ایران اور عراق کے درمیان گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ ایران خود جنگ میں الجھا ہوا تھا، اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح جنوبی لبنان کے شیعوں کی مدد کرے اور اسرائیلی جارحیت سے ان کا دفاع کرے، اور اسی مقصد کے لیے 12 جون 1982 کو ایرانی افواج کا ایک گروپ اسرائیل سے جنگ کے لیے دمشق پہنچا، لیکن شامی حکومت نے انہیں لبنان میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی. ایرانی فورسز کے شام بھیجنے کے 10 دن بعد امام خمینی نے فوجی افسران کے اقدام اور ایرانی فورسز کو شام بھیجنے پر تنقید فرمائی، اور لبنان پر اسرائیل کے حملے کو ایرانی عوام کے عمومی افکار کو ایران عراق جنگ سے منحرف کرنے کی سازش قرار دیا. امام خمینی کی اس تقریر کے بعد جو ایرانی فوجی اسرائیل کے ساتھ بلا واسطہ جنگ کے لیے شام بھیجے گئے تھے ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور ایرانی فوج واپس وطن آ گئی. لیکن جنوبی لبنان کے شیعوں کی فوجی تربیت کے لیے اشد ضرورت کے پیش نظر سپاہ پاسداران کو نئی ذمہ داری سونپی گئی، اور ایرانی فوجیوں کا ایک گروپ فوجی تربیت کے لیے جنوبی لبنان گیا اور دشت بقا میں قیام پذیر ہو کر اس نے اسرائیل کے خلاف جہاد کے لیے شیعہ جوانوں کی فوجی تربیت کا عمل شروع کیا.
این در واقع اولین حضور رسمی تشکیلاتی و با برنامه جمهوری اسلامی در لبنان بود که ادامه پیدا کرد تا پایان جنگ داخلی لبنان.
کم کم آہستہ آہستہ اسلام پسند گروپ وادی بقا میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور حزب اللہ کا ابتدائی ڈھانچہ تشکیل پا گیا. ان گروپوں میں عمل اسلامی، حزب الدعوت لبنان اور اسلام پسند طلباء کے کچھ گروہ اور لبنانی علماء اور روحانی شامل تھے. ہرچند کہ ان گروپوں میں ابتدا میں کچھ اختلافات موجود تھے، لیکن دو چیزوں پر سب کا اتفاق تھا، پیروی ولایت فقیہ اور اسرائیل کے ساتھ جہاد کا وجود. ان گروپوں سے تشکیل شدہ مجموعے کا نام شورائے لبنان مشہور ہوا، اور اس شورائے لبنان نے تنظیم نو اور تشکیلات کی انجام دہی شروع کر دی.
قامت کل جہا بی انتخاب او انتداب ثلاثت اخوہ فبسیو المجموع 9 اولاد 9 شکلوا الہیئة التأسیسی الاولا اجتمعوا فیما بینہم واتفقوا على مجموعة مبادئ اساسية.
ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یاسر عرفات نے بھی فلسطینی مجاہدین کو اقوام متحدہ کی افواج کی زیر نگرانی لبنان سے نکالنا قبول کر لیا. فلیپ حبیب نے یاسر عرفات کو یقین دلایا کہ لبنان میں موجود فلسطینی پناہ گزینوں کی حفاظت کو امریکی حکومت یقینی بنائے گی. 21 اگست 1982 کو اقوام متحدہ کی افواج جو امریکی، فرانسیسی، برطانوی اور اٹلی کی فوجوں پر مشتمل تھی بیروت میں داخل ہوئی تاکہ امن کی محافظ افواج کے طور پر فلسطینی مجاہدین کے اخراج کی نگرانی کر سکیں. مسلح فلسطینی گروپوں کی صورت میں سرزمین فلسطین سے خارج ہوئے. یاسر عرفات بھی لبنان سے خارج ہو گیا. یاسر عرفات کے لبنان سے خارج ہونے کی وجہ سے تنظیم آزادی فلسطین میں اختلافات رونما ہونا شروع ہو گئے. فلسطین شد
هنا وقعنا في خلاف نحن والاخ ابو عمار لانه كان هو يعتقد انه انتهى الكفاح المسلح وانتهت المقاومه وعلينا ان نصطف للحصول على اي شيء على طاوله السياسه. نحن بدانا نشعر في خطوره هذا الامر ورفضنا الخروج للمنافي. خرجنا الى سوريا والى سهل البقاع والشمال في شمال طرابلس.
یہ اختلافات فتح تحریک کے اندر بھی پہنچ گئے، اور فتح کے افسران کا ایک گروپ شام کی حمایت کے ساتھ یاسر عرفات کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. انہوں نے نئی تشکیلات کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام انقلابی فتح رکھا.
قررنا ان نقف في البقاع لنقول عرفات لا لكل هذه المشاريع السياسية اللي أنت تقوم بها. كان رؤيانا أن نعمل يعني موقف رافض لهذا المسلك السياسي، لنذهب نحتكم نحن وإياه إلى مؤتمر للحركة، نجمع الحركة ممثلينا نطرح عليهم هذا المشاريع اللي بيقوم فيها عرفات إلى أين ستؤدي بنا. ولكن أبو عمار رفض الاحتكام للمؤتمر وثم أطلق النار علينا.
لبنان سے فلسطینیوں کے اخراج سے بشیر جمیل کی آرزو پوری ہو گئی اور وہ لبنان کا صدر منتخب ہو گیا.
انتخاب شد.
بشیر جمیل کو اقتدار ملنے کی وجہ سے ایرل شیرون نے اسرائیلی فوج کی کچھ ذمہ داریاں لبنانی فوج کو سونپ دی. مغربی بیروت اور فلسطینی کیمپوں کی صفائی کا کام لبنانی فوج کے سپورٹ کر دیا گیا. اسی دوران اقوام متحدہ کی امن فوج اس بہانے سے لبنان سے نکل گئی کہ اس کی اب ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے. لیکن 14 ستمبر 1982 کو بشیر جمیل نو منتخب لبنانی صدر ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا جو کتائب پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا. عیسائی ملیشیا نے بشیر جمیل کے قتل کا الزام فلسطینیوں پر لگایا. انہوں نے انتقام لینے کے لیے فلسطینی کیمپوں پر حملہ کر دیا. اسرائیلی فوج جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بیروت میں داخل ہو گئی اور صابرا اور شتیلا کیمپوں کا محاصرہ کر لیا.
در غروب روز
16 ستمبر 1982 کے دن غروب کے وقت ایدی حبیقہ کی رہبری میں عیسائی ملیشیا ایرل شیرون کی نگرانی اور اسرائیلی فوج کی حمایت سے فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپوں میں داخل ہوئی اور قتل عام شروع کر دیا. مسلح فلسطینی مجاہدین کے لبنان سے چلے جانے کی وجہ سے کیمپوں میں عورتیں بچے اور سن رسیدہ افراد ہی موجود تھے اور کیمپوں کے اندر دفاع کے لیے اسلحہ بھی نہیں تھا. قتل عام اگلے دن ظہر تک جاری رہا اور 4000 سے زیادہ بے دفاع انسان قتل کر دیے گئے. قتل عام کے آغاز کے وقت سے 36 گھنٹے بعد جب خبر نگار کیمپ میں داخل ہوئے تو اس وقت فلسطینی پناہ گزینوں کی لاشیں ہر طرف کیمپ میں بکھری ہوئی تھیں.
يعني فوتوا لما كان كانت اسلامنا اجوا علينا النسوان. يا ويلكم من الله يفضحكم يا ملوك العرب.
The effects on the Israelis of what their Christian allies did here and in dozens of other places around this camp are going to be immense. There's always been a risk of such massacres if Christian militiamen were allowed to come into Palestinian camps, and the Israelis seem to have done nothing to prevent them coming into this one.
اس ظلم کے بعد فوراً ہی اقوام متحدہ کی وہ فوج جو تھوڑا عرصہ قبل ہی لبنان سے نکلی تھی لبنان واپس آ گئی. جس وقت اقوام متحدہ کی افواج دوبارہ لبنان میں داخل ہوئی تو اس وقت جنوبی لبنان کے حالات بہت زیادہ بحران کا شکار تھے. قابض فوج اور اسرائیل سے وابستہ لبنانی ملیشیا جو سعد حداد کی زیر کمان تھی عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی تھی. انہوں نے عوام کی آمد و رفت کے لیے بہت سخت ضابطے وضع کر رکھے تھے جس پر بھی شک ہو جاتا بغیر کسی وجہ کے اس کو گرفتار کر لیتے. اس رویے کی وجہ سے شہری غضبناک ہو گئے. لوگ مقامی فوجی تربیت حاصل کرنے جنوبی لبنان آتے تھے اور محدود پیمانے پر اسرائیلی فوج کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے. لیکن اسرائیل کی فوجی قوت اور علاقے میں وسیع پیمانے پر حفاظتی انتظامات کی وجہ سے یہ کاروائیاں اتنی مؤثر نہیں تھیں. قدرت اسرائیل کی فوجی قوت کی وجہ سے لبنانی شیعوں نے دشمن پر مہلک وار کرنے کی خاطر اپنی نوعیت کی واحد اسٹریٹجی تشکیل دی اور اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔
صبح روز پنجشنبه
11 نومبر 1982 کو جمعرات کی صبح جوان لبنانی شیعہ احمد کثیر دھماکہ خیز مواد سے اپنی کار بھر کر شہر سور میں اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گیا اور اس نے خود کو اور اپنی کار کو دھماکے سے اڑا کر ہیڈ کوارٹر کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔
اس
شہادت طلب کاروائی میں جو 18 سالہ لبنانی جوان نے انجام دی تھی، اسرائیلی فوج کے 140 جوان مارے گئے۔ یہ تعداد 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے جانی نقصان سے زیادہ تھی۔ یہ کاروائیاں اسرائیل کے خلاف جدوجہد کے لیے نئے مرحلے میں داخل ہونے کی نوید تھی۔
our base in Beirut, but they lost the war.